बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1 अगस्त 1907 ताज़ा इलाम इन्नी मोहीन मन आराद एहानत का जिक्र था। हज़रत अक़दस ने फरमाया, करीब उलैद एहानत करने वाला तो डॉक्टर अब्दुल हकीम है, जिसने बहुत एहानत के लफ्जों में खत लिखा है और हमारी मौत के मुतालिक पेशगोई की है। ये वही इलाही पहले भी बहुत बार नाजिल हो चुकी है, मगर हर बार उसका शान नजूल जदीद होता है। ऐसे लोगों की मुखालफत से रंजीदा खातर नहीं होना चाहिए। जरूर था कि ऐसे लोग भी पैदा होते ताकि सादिक और काजिब के दरमियान एक फर्क हो जाए। सब अंबिया के वक्तों में ऐसे मुखालिफ होते चले आए हैं और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ऐसे आदमी मौजूद थे, मगर इस किस्म के लोग हमेशा बाद में आते हैं। शुरू में सादिक ही जाहिर होता है, फिर उसको देखकर दूसरे लोग भी रीस करते हैं। इसमें खुदा ताला की हिकमत है कि जब तक आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा अच्छी तरह से शाया न हो गया, तब तक कोई ऐसा आदमी पैदा न हुआ जिसने नबूत का दावा किया, ताकि कोई ऐसा न कह सके कि इस शख्स ने फलां शख्स के रीस करके दावा नबूत कर दिया है। ऐसा ही इस जमाने में मुतलक खामोशी थी। कोई शख्स खुदा ताला से वही पाने का और मसीह माऊद होने का मुद्दा ही न था। ऐसे वक्त में खुदा ताला ने हम पर अपनी वही नाजिल करके हमें मसीह माऊद बनाया। ये अमर भी मिनाज नबूवत में दाखिल है कि सादे का दावा अव्वल हो और काजे पीछे हों। और लोगों की बेखबरी के अलावा हम तो खुद भी बेखबर थे। अपने तौर पर मेरी आदत थी कि गैर मजाहब के बरखिलाफ अखबारात में मजामीन देता था और इस्लाम की सदाकत के जहूर में कोशां रहता था। उन अयाम में एक ईसाई का अखबार सफीर हिंद निकला करता था और एक ब्रह्मों का रिसाला बनाम बिरादर हिंद शाया होता था। इन हर दो में बाद मजामीन मैंने लिखे थे, मगर इन मजामीन में हमारा मतलब सिर्फ अकली दलाल के पेश करने का होता था और वही इलाही और निशानात के दिखाने का कोई ख्याल न था। दो जिल्दें बराइन अहमदिया के मैं लिख चुका था और उस वक्त भी मुझे खबर न थी, जबकि यक दफा ये इलाम हुआ, अर रहमान अल्लम अल कुरान कुल इन्नी उमिरतु वअन अकूना मिनल मोमिनीन। इसी बराइन अहमदिया में हमने यह इलाम भी दर्ज किया है कि या ईसा इन्नी मुतवफ्फी का व राफिउ का इलैया, और इसी में हमने हजरत ईसा के मुतालिक अपना वही अकीदा पेश किया है जो पुराना अकीदा था कि मसीह आसमान पर है। इसे देखने वाले के वास्ते ये अमर जाहिर है कि अगर हम तसन्नो और बनावट से कोई काम करते और इफ्तरा के साथ ये बातें बनाते तो हम ऐसा क्यों करते। जो शख्स इफ्तरा करने लगता है वो तो अव्वल ही सब पहलू सोच लेता है। इसमें भी खुदा ताला की एक मसलियत थी कि हमने ऐसा लिख दिया ताकि हमारी सच्चाई पर एक दलील कायम हो जाए। पहले से ही इब्राहिम के अंदर एक तनाखुज हो गया और हम खुद भी इस तनाखुज को न समझे, ये खुदा ताला की बहुत बड़ी हिकमत थी। ये फरमाया, गुज़श्ता दिनों में खुदा ताला बहुत से निशानात दिखा चुका है, जिनमें से बास किताब हकीकतुल वही में भी दर्ज हो चुके हैं, मगर अब मालूम होता है कि आसमान पर किसी और निशान की तैयारी हो रही है ताकि ईमानदारों के ईमान और कवी हो जावे। हर एक निशान जो जाहिर होता है इससे लोगों के ईमान कवी होते हैं, क्योंकि निशान के जरिए से एक इनकशाफ ताम हो जाता है। जब आदमी अच्छी तरह से मालूम कर लेता है कि खुदा ताला किस बात में राजी है और किस दीन के हक में वो अपने निशाना जबरदस्त दिखाता है, तब इंसान इस दीन को सच्चे दिल से कबूल करता है और इखलास के साथ उसकी खातिर हर एक तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है। निशानात के जरिए तकमीर ईमान होती है। जमात के वास्ते खुदा ताला ने यह एक उमदा राह निकाली है। जब खुदा ताला की फरमाई हुई बातें पूरी होती हैं तो दिल को सुरूर और खुशी होती है। इंसान खुदा ताला के फल से सैराब हो जाता है और उसका यकीन बढ़ता है कि सिलसिले के इख्तियार करने में मैंने कोई गलती नहीं खाई। मगर ये मत ख्याल करो कि गलती के ना खाने में तुम्हारी कोई बहादुरी है, हरगिज नहीं। ये भी खुदा ताला का एक फजल है कि तुमने गलती नहीं खाई, वरने बड़े बड़े फाजिल और मौलवी लोग इस जगह ठोकर खा गए। एक शख्स ने अर्ज की कि मैं एक गांव में दुकान पर गुड़ शक्कर बेचता हूँ। बाज़ार लड़के या जमींदारों के मजदूर और खादिम जाकर कपास या गंदम या ऐसी शायद लाते हैं और उसके इवज में सौदा ले जाते हैं, जैसा कि देहात में अमूमन दस्तूर होता है। लेकिन बाज लड़के या चाकर मालिक से चोरी ऐसी शायद लाते हैं कि आज सूरत में उनको सौदा देना जायज है या नहीं। हजरत अकदस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब किसी शय के मुतालिक यकीन हो कि यह माल मसरूका है तो फिर उसका लेना जायज नहीं, क्योंकि खामखा अपने आप को बदजनी में। लेकिन خام خواہ اپنے آپ کو بزنی میں ڈالنا امر فاسد ہے. ایسی باتوں میں تفتیش کرنا اور خام خواہ لوگوں کو چور ثابت کرنا دکاندار کا کام نہیں. اگر دکاندار اپنی ایسی تحقیقاتوں میں لگے گا تو پھر دکانداری کس وقت کرے گا. ہر ایک کے واسطے تفتیش کرنا منع ہے. اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو, بہتر تھا کہ گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے, حکم کی تعمیل ہو جاتی. انہوں نے خام خواہ اور باتیں پوچھنی شروع کی کہ وہ کیسی گائے ہے اور کیا رنگ ہے, اور اس طرح کے سوال کر کے اپنے آپ کو اور دقت میں ڈال دیا. بہت مسائل پوچھتے رہنا اور باریکیاں نکالتے رہنا اچھا نہیں ہوتا. 6 اگست 1907 حضور کی خدمت انور میں ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ اگر کوئی شخص حضرت سید عبد القادر کے روح کو ثواب پہنچانے کی خاطر کھانا پکا کر کھلاوے تو کیا یہ جائز ہے. حضرت نے فرمایا, تعام کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے, گزشتہ بزرگوں کو ثواب پہنچانے کی خاطر اگر تعام پکا کر کھلایا جائے تو یہ جائز ہے, لیکن ہر ایک امر دیت پر موقوف ہے. اگر کوئی شخص اس طرح کے کھانے کے واسطے کوئی خاص تاریخ مقرر کرے اور ایسا کھانا کھلانے کو اپنے لیے قاضی الحاجات خیال کرے تو یہ بت ہے, اور ایسے کھانے کا لینا دینا سب حرام ہے اور شرک میں داخل ہے. پھر تاریخ کے تعین میں بھی نیت کا دیکھنا ہی ضروری ہے. اگر کوئی شخص ملازم ہے اور اسے مثلا جمعے کے دن ہی رخصت مل سکتی ہے تو حرج نہیں کہ وہ اپنے ایسے کاموں کے واسطے جمعے کا دن مقرر کرے, غرض جب تک کوئی ایسا فعل نہ ہو جس میں شرک پایا جائے. صرف کسی کو ثواب پہنچانے کی خاطر تعام کھلانا جائز ہے. ایک شخص نے عرض کی کہ قرآن شریف کے بوسیدہ اوراق کو اگر بے ادبی سے بچانے کے واسطے جلا دیا جائے تو کیا جائز ہے. فرمایا, جائز ہے, حضرت عثمان نے بھی بعض اوراق جلائے تھے. نیت پر موقوف. 15 اگست 1907 بمقام قادیان دارالامان. بعد از نماز ظہر ایک شخص نور محمد نامی نے بیعت کے واسطے عرض کی. فرمایا, عصر کے وقت کر لینا. عصر کے وقت جب حضرت تشریف لائے تو وہ شخص بیعت کے لیے آگے بڑھا. حضرت نے فرمایا, جس نے بیعت کرنی ہے آ جاؤ, کیونکہ جگہ تنگ اور لوگ زیادہ تھے. حضرت نے فرمایا, تم لوگ ایک دوسرے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دو. بیعت کے بعد حضرت نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا, کیا ملتان کیا ہے؟ شخص, حضور ملتان سے. حضرت, خاص ملتان کہہ رہا ہے یا گرد و نواح میں؟ شخص, حضور امیر پور ایک خاص تحصیل ایک گاؤں تحصیل کبیر والے میں ہے, وہاں بڑے بھاری مخالف ہیں. حضرت, اس طرف بھی بارش ہوئی ہے؟ شخص, حضور اس طرف کم بارش ہوتی ہے. حضرت مسیح موعود, اس طرف بارش کم ہی ہوا کرتی ہے, اس طرف لوگوں کی صحت تو اچھی ہوگی, کوئی بیماری تو نہیں ہوگی؟ وہ شخص, بیماری کم ہی ہے. حضرت, اس طرف تو سلسلے کی مخالفت کثرت سے نہیں. شخص نے کہا, بہت لوگ مخالف ہیں. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا, عادت اللہ اسی طرح پر ہے کہ جس سلسلے کو خدا تعالیٰ خود قائم کرتا ہے اس کی سب سے زیادہ مخالفت ہوتی ہے. جس سلسلے کی مخالفت نہ ہو, اگر ہو بھی, یا اگر ہو بھی تو بہت کم ہو, وہ سلسلہ سچا سلسلہ نہیں ہوتا. سچے سلسلے کی سچائی کا ایک بڑا نشان یہ بھی ہے کہ اس کی بہت مخالفت ہو. دیکھو, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا تو کمبخت مخالفوں نے بہت شور مچایا اور بڑی مخالفت کی, مگر جب مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تو سب آپس میں مل جل گئے, کسی نے مخالفت نہ کی. وجہ یہ ہے کہ شیطان چھوٹے کا دشمن نہیں ہوتا, سچے کے مخالفت میں سب اپنا زور لگاتا ہے. دیکھو, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیگانے سب دشمن ہو گئے, کیا عالم اور کیا جاہل, سب کے سب مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے, یہاں تک کہ جن کو دین سے کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا وہ بھی دشمن ہو گئے. آج کل بھی یہی حال ہے, ہر ایک نے مخالفت پر کمر باندھی ہوئی ہے. بڑے بڑے جرائم پیشہ اور بدکار لوگ ہماری مخالفت پر کمر بستے ہیں. بہت لوگ ایسے ہیں جو دنیا طلبے کی فکر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اور بھولے سے بھی کبھی دین کا نام نہیں لیتے, ہر وقت ذمہ داری اور ملازمت میں ہی مست رہتے ہیں اور دین کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے اور مذہب سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتے. وہ ہماری مخالفت کرتے اور ہمارا نام سنتے یا بھگولا ہو جاتے ہیں. ان کے نزدیک اگر تمام دنیا سے بدتر ہوں تو میں ہی ہوں, تو ایسے لوگوں کا فیصلہ تو اب خدا خود کرے گا. ایسوں کو کیا جواب دیا جائے؟ ان کا فیصلہ تو خدا تعالیٰ کے پاس ہے. قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بہت گندوں اور شرارتوں کا ذکر نہیں کیا گیا, صرف اشارات ہی پائے جاتے ہیں. مثلا ایسے لوگوں کی بابت لکھا ہے کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جاوے تو شور ڈالا کرو اور تاڑیاں بجایا کرو. اور پھر بعض لوگ ایسے بھی تھے جن کی نسبت اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ كِيَافِينَهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ سورہ بقرہ آیت 15. اور ایسے لوگ بہت پائے جاتے تھے جو دوسروں کو کہتے تھے کہ چھوٹے طور پر بیعت کراؤ اور پھر کہو کہ ہم سب کچھ دے گئے ہیں, کوئی بات نہیں, وہ تو دکانداری ہے, اور پھر مرتد ہو جاؤ. اور پھر ایسے لوگوں کو جو بیعت کر کے پھر جاتے تھے, پیش کر کے کہتے تھے کہ دیکھو یہ تجربہ کار لوگ ہیں, مرتد ہو گئے ہیں. یہ ماں چھوٹا سلسلہ ہے. ایسے چند آدمیوں نے ہمارے ساتھ بیعت کیا ہے, پہلے چھوٹے طور پر یہاں آ کر بیعت کی, پھر بعد ازاں یہاں سے جا کر چھوا دیا کہ ہم سب کچھ دیکھ آئے ہیں, کچھ بھی نہیں, ہم بھی مرید ہوئے, سب پتہ لیا, ماں دھوکہ بازی ہے. بے خوف اتنا نہیں جانتے کہ آخر کار کام تو وہی ہو کر رہے گا جو ارادہ الہی میں ہے. خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ جہاں ہماری مخالفت میں زیادہ شور اٹھا ہے وہیں زیادہ جماعت تیار ہوئی ہے, جہاں مخالفت کم ہے وہاں ہماری جماعت بھی کم ہے. ایک شخص نے سلسلہ تقریر میں عرض کی کہ اگر کوئی حقیقت الوحی کو خدا کے خوف سے پڑھے تو ضرور مان لے وے. اس پہ حضور نے فرمایا خدا تعالیٰ کا خوف ان میں رائے کہاں ہے, خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا تو ہماری مخالفت کیوں کرتے. خدا تعالیٰ نے اتمام حجت کر دی, ہماری تائید میں بڑے بڑے نشان دکھائے گئے, مگر ان لوگوں کو کیا کیا, ان لوگوں کا کیا کیا جاوے. اتنے نشانات ہیں, کسی کے نظیر تو پیش کریں, اور نشان جانے دو. ان سے پوچھو کہ 26-27 سال ہمیں دعویٰ کیے گزر گئے اور ہزاروں نشانات ہماری تائید میں ظاہر ہوئے. کسی ایسے جھوٹے کی نظیر تو پیش کرو جس نے خدا تعالیٰ پر افترا کیا ہو اور اتنی مہلت اور نشانات اس کی تائید میں دکھائے گئے ہوں. خدا تعالیٰ نے اس کے مخالف ہلاک, تباہ اور ذلیل کر دیے ہوں, حالانکہ خدا جانتا تھا کہ وہ مفتری ہے. بھلا کوئی نظیر تو دو. سنت اللہ اسی طرح سے ہے کہ جب کوئی خدا کی طرف سے معمور ہو کر آتا ہے تو عبدالحکیم وغیرہ کی طرح بعض لوگ الہام کے دعوے دار بن بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی رسول ہیں, مگر ایسا دعویٰ کرنے والے ہمیشہ بعد میں ہوتے ہیں. دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا اور اس کی اچھی طرح سے شہرت ہو گئی, تب مسلمہ قصدہ وغیرہ نے بھی دعویٰ کر دیا. ایسے ہی ہمیں بھی 26-27 برس دعویٰ کیے گزر گئے تھے, لوگوں کو بھی دعوے یاد آ گئے. مگر یاد رکھو کہ سچے کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ سب سے پہلے دعویٰ کرتا ہے, وہ کسی کی ریس نہیں کرتا. ابو سفیان وغیرہ جب کفر کے زمانے میں قیصر کے پاس گئے تو اس نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی نے دعویٰ کیا ہوا ہے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں. تب اس نے کہا کہ اگر اس سے پہلے کوئی دعویٰ کرنے والا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ ریس کرتا ہے. ابتدان دعویٰ کرنا یہ سچے کی شناخت پر ایک بڑی بھاری دلیل ہے. دیکھو 26-27 برس گزر چکے ہیں, اس عرصے میں تو ایک بچہ بھی پیدا ہو کر باپ بن جاتا ہے. 17 اگست 1907 بوقت حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج رات کے 2 بجے اعلان ہوا تھا, ان خبر رسول اللہ واقع. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پیش گوئی واقع ہونے والی ہے. 2-3 ماہ میں کوئی نہ کوئی نشان ظہور میں آ جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے خاتمے کے دن قریب ہیں, کیونکہ لکھا ہے کہ آخری زمانے میں نئے نئے نشانات ظہور میں آئیں گے, اور جیسے تسبیح کا دھاگا توڑ دیا جائے تو دانے پر دانا گرتا ہے, ویسے نشان پر نشان ظاہر ہوگا. یہ عجیب بات ہے کہ کوئی سال اب خالی نہیں جاتا, 2-4 مہینے میں کوئی نہ کوئی نشان ضرور واقع ہو جاتا ہے. تمام نبیوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ جس زور سے آخری زمانے میں نشانات کا نزول ہوگا اس سے پہلے ویسا کبھی نہیں ہوا ہوگا. فرمایا مخالفوں کا انکار ہمارے واسطے بہتر ہے, کیونکہ جتنی گرمی زور سے پڑتی ہے اتنی بارش زور سے ہوتی ہے. جس قدر مخالفوں میں تبج بڑھتی جائے گی اتنے ہی نشانات بارش کی طرح برستے جائیں گے. 18 اگست 1907 بوقت کسی شخص کے ذکر پہ فرمایا کہ مجوسیوں, یہودیوں اور نصرانیوں نے یہی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیے تھے, جس طرح سے لوگ انبیاء پر اعتراض کرتے رہے ہیں, اور خدا تعالیٰ آخر ان کے جواب دیتا رہا ہے. اسی طرح کے جواب ہم سے بھی لو. ان کو چاہیے کہ ہم پر کوئی ایسا اعتراض کریں جو کسی پہلے نبی پر نہ ہو سکتا ہو. چاہیے کہ منہاج نبوت پر ہمیں پرکھ لیں. آدم کے نسبت اعتراض کرتے ہیں, مگر ان کو خیال کرنا چاہیے کہ جب اسے کہا گیا تھا کہ چونکہ تم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہا ہے, اس لیے تمہاری نسبت یہ پیشگوئی کی گئی ہے, تو یہ بات سن کر اس نے سر ہلایا اور کہا کہ نہیں جی, نہیں جی, میں نے تو نہیں کہا, اور زبان نکالی اور کانوں پر ہاتھ رکھا اور ادھر ادھر اس طرح پھرتا رہتا تھا جیسے کسی کو قطرب کی بیماری ہو جاتی ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ مخالف کی بات کے اس قدر اثر پڑ جانا کہ اکثر اوقات روتے رہنا क्या यह इस बात का सबूत नहीं कि उसने रजू किया था। 60-70 आदमियों के सामने उसने जुबान खोली और कानों पर हाथ रखकर दज्जाल कहने से रजू किया था। देख राम की निस्बत 6 बरस की पेश गई थी, 5 बरस उसने चौकी से गुजारे और मेरी निस्बत पेश गोई भी की कि तुम 3 साल के अंदर हैजे से मर जाओगे, क्योंकि उसने बहुत चौकी की थी इसलिए वो मोहलत भी उसके लिए कम थी गई और 5 बरस के अंदर ही हलाक हो गया। और ये एक जलाली रंग की पेश गई थी, मगर हाथ हमने चूंकि इनका सारी इख्तियार की थी इसलिए खौफ और रजू के सबब उसके मियाद बढ़ गई और ये जमाली रंग की पेश गई थी। अब्दुल हकीम की शौकी और बेबाकी पर हजरत ने फरमाया, हजारों लोग खुद पसंदी और रौनक की वजह से हलाक हो जाते हैं, ये तो बहुत ही दलेर हो गया और आगे बढ़ गया है। जितनी गालियां इंसान सो सकता है वो सब उसने हमें दी हैं। उसके रूबरू बड़े बड़े निशानात खुदा ने दिखाए, उसने खुद भी तस्दीक की। 20 बरस तक ये हमारा मुसद्दिक रहा, उसके खतूत मेरे पास मौजूद हैं। ये कहता था कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बगैर नजात हो सकती है। हमने उसे नसीहत की और उसकी गलती से उसे मुतनब्बे किया, मगर उसने बुरा बनाया। आखिर उसका ये मर्ज बढ़ता गया और तकब्बुर पैदा होता गया। शैतान भी तो तकब्बुर की वजह से हलाक किया गया था। उसको चाहिए था कि जब हमने रोका था तो खुद कादियान में आ जाता, हमारी सोबत से फायदा उठाता और अपने वसावस को इंकसारी से पेश करता। ऐसे गन नबियों के जरिए से ही दूर हो सकते हैं, मगर वो कहता है कि नबियों की इत्तिबा की जरूरत नहीं, ख्वाब सारी के साथ आता, हम दुआ भी करते और उसके वसावस का जवाब भी देते। उसने अपना एक ख्वाब भी छवाया था कि जिसमें ये एक शख्स को कहता है कि मिर्जा साहब ने मेरा नाम बैस से काट दिया है, अब अगर इसके दिल में वाकई एतराज थे तो उसको खुद अलग हो जाना चाहिए था, ना कि हम खुद काटते। अगर वो हमारे सिलसिले को बुरा समझ कर छोड़ देता फिर तो एक बात थी, मगर हमने उसको खुद जमात से काट दिया है। वो अपनी तारीरों में मानता है कि उन्होंने खुद मेरा नाम बैस से काट दिया। 19 अगस्त 1907 बवक्त जोर इल्हाम हुआ आयदान रोजे के मुस्तकिल शब्द। हजूर के मजलिस में तबीबों के इलाज और बाद बीमारियों का तस्करा था। इस पर हजरत अक़दस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक्सर तबीबों का ये काम है कि जब उन्हें मायूसी के आसार नजर आने लगते हैं और बज़ाहिर नजर कामयाबी की राहें मस्तूद नजर आती हैं तो कह दिया करते हैं कि ये खास खास शुभात पैदा हो गए थे, वरना ये होता तो ठीक था। ये बात नहीं हो सकी, वो नहीं हो सकी, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, मगर ये सब बातें तौहीद के बरखिलाफ हैं। अगर तबीब से गलती हो गई है या कामयाबी नहीं हो सकी तो फिर क्या हुआ? उसका काम तो सिर्फ हमदर्दी करना था, तकदीर का मुकाबला न करना था। एक तबीब का जिक्र है कि वो कब्रिस्तान को जाते वक्त बुरखा पहन लिया करते थे। किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तबीब ने जवाब दिया कि ये सब आदमी मेरी दवाइयों से ही हलाक हुए थे। सुन्नतुल्लाह इसी तरह से है कि काम तो वो खुद करता है, मगर अपनी हिकमत से असबाब का एक सिलसिला भी कायम कर दिया हुआ है। पंजाबी में एक मसल है कि मारे आप से नाम डराया ताप। अजीब बात है कि कल बिगड़ती चली जाती है, मगर कुछ नहीं पता लगता कि होता क्या है। कोई दावा करने का इम्कान नहीं। देखो जहाँ पेज पढ़ना होता है वहां बेख्तियार खुद ब खुद बिगड़ती जाती है। एक मर्ज का इलाज करो तो साथ एक कह के जरिए से या किसी और वजह से कई मर्जें और पैदा हो जाती हैं, मगर जहाँ आराम होना आना होता है तो सिर्फ औरतों के सौंफ अजवाइन बताने से भी आराम हो जाता है और खुद ब खुद सब इलाज कर लेती हैं। तबाबत एक जन्य इल्म है, दावे का कोई इम्कान नहीं। हदीस शरीफ में आया है कि खुशकिस्मत है, खुशकिस्मत वो इंसान है जो नेक अमाल करके मरे। उम्र क्या है? 60 बरस जिए या खास 100 बरस, आखिर मौत पर हक है। हजरत हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना नूरुद्दीन ने एक खत पढ़कर सुनाया जिसमें एक शख्स की बीमारी के निस्बत बाद बातें दर्ज थी और दुआ के लिए हजरत अक्सर की खिदमत में भी इल्तजा की हुई थी। इस पर हजरत अब्दुल ने फरमाया, खुदा ताला अपना फल करे, ये मर्ज जनून की नहायत खतरनाक है। हजरत अकीम उम्मत ने अर्ज किया कि हजूर अम्बिया ने भी ये दुआ मांगी है, अल्लाह में इन्नी औजबे का मिनल बरसे वल जुजाम वल जुनून। बवक्त मौसमी तगैरों तबदुल पर गुफ्तगु हो रही थी, बातों ही बातों में ताउन का जिक्र चल पड़ा। इस पर हजरत अब्दुल ने फरमाया कि डॉक्टरों की राय है कि आपकी दवा ताउन बहुत कम पड़ेगी क्योंकि जोर बहुत हो गया है और चूहे भी बहुत मारे गए हैं। ان کی ایسی رائےوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا جس کی نسبت قرآن مجید میں لکھا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا بنی اسرائیل آیت 59. مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم سورہ رعد آیت 12. معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس جگہ ڈاکٹروں اور مدبروں کو ہرا دے. فرمایا آج کل دمدار ستارہ طلوع ہوتا ہے. ایک شخص سے حضرت اقدس نے دریافت فرمایا کیا آپ نے بھی دمدار ستارے دیکھے ہیں؟ اس نے عرض کیا حضور میں نے تو ابھی نہیں دیکھا. حضرت اقدس نے فرمایا ضرور دیکھنا, آج ہی دیکھنا, وہ ایک نہیں ہے دو ہیں, میں نے بھی دیکھے تھے, ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا. 3 بجے سے دکھائی دینا شروع ہوتا ہے. مفسروں نے لکھا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب بہت ستارے ٹوٹے تھے تو اس سے کچھ عرصہ بعد ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ جو ستارے وغیرہ ہوتے ہیں ان کا اثر زمین پر ضرور ہوتا ہے. میرے دعوے سے پہلے اس قدر ستارے ٹوٹے تھے کہ ایسی کثرت آگے کبھی نہیں ہوتی تھی. میں اس وقت دیکھ رہا تھا تو ستاروں کے آپس میں ایک قسم کی لڑائی ہوتی تھی. کوئی 100-200 ایک طرف تھے اور 100-200 ایک طرف تھے. ہمارے لیے گویا وہ ایک پیش خیمہ تھے, اس طرف سے اس طرف نکل جاتے تھے اور اس طرف سے اس طرف نکل جاتے تھے. میرے خیال میں تو کسوف خسوف کا بھی خاص اثر زمین پر ہوتا ہے. دمدار ستارے کا پیدا ہونا ایک خارق عادت امر ہے. آسمان پر اس کا ظاہر ہونا ظاہر کرتا ہے کہ زمین پر بھی ضرور کوئی خارق عادت امر ظاہر ہوگا. یہ زمین کے لیے اشارتیں ہوتی ہیں. آئندہ زمین پر جو خارق عادت نشان ظاہر ہونے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پیش خیمہ ہوتے ہیں. اس طرف ہمیں الہام بھی ہو رہے ہیں کہ آئندہ خارق عادت نشان ظاہر ہونے والے ہیں. اور کل جو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک ستارہ ٹوٹا ہے اور سر پر آ گیا ہے, میں نے خیال کیا تھا کہ ضرور اس کی کوئی تعبیر ہوگی. جو سنین ستارے کی نسبت جب نکلا تھا تو انگریزی اخبار والوں نے لکھا تھا کہ یہ وہی ستارہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں شروع ہوا تھا. فرمایا بعض منظر الہام اور خواب ہوتے ہیں ان سے ڈر ہی لگ جاتا ہے. پھر فرمایا مولوی صاحب یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب کے واسطے دعا کرتے کرتے یہاں تک اثر ہوا کہ ہمیں خود بھی دست لگ گئے. 20 اگست 1907 بوقت ظہر مفتی محمد صادق صاحب نے عرض کیا کہ ایک شخص نے لکھا ہے کہ میں نے حضور کی خدمت میں 2 روپیہ نقد اور ایک طلائی ڈنڈی بھیجی ہے. حضرت اقدس نے فرمایا ہاں پہنچ گئی ہے اور روپے بھی مل گئے ہیں, مگر ہم نے تو امانت رکھ دی ہے کیونکہ معلوم نہیں اس نے کس لیے بھیجی ہے, کچھ لکھا نہیں. اس پر مفتی صاحب نے عرض کیا کہ اس نے لکھا ہے جہاں حضرت پسند فرمائے خرچ کر لیں. فرمایا باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے منظور ہوتی ہے. سوال پیش ہوا کہ غریب سید ہو تو کیا وہ زکات لینے کا مستحق ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا اصل میں منع ہے, اگر اضطراری حالت ہو, فاقے پر فاقے ہو تو ایسی مجبوری کی حالت میں جائز ہے. الا مستوریتوں میں رہے سورہ انعام آیت 17. حدیث سے تو فتویٰ یہ ہے کہ نہ دینی چاہیے. اگر سید کو اور قسم کا رزق آتا ہو تو اسے زکات لینے کی ضرورت ہی کیا ہے, ہاں اگر اضطراری حالت ہو تو اور بات ہے. 21 اگست 1907 بوقت ظہر فرمایا امریکہ کے ایک بڑے حصے میں بڑی تیزی سے تعاون شروع ہو گئی ہے. ایسے ہی یورپ کے بعض حصوں کے نسبت پہ لکھا ہے. اصل میں یہ دونوں ملک آپس میں بہت آمد و رفت رکھتے ہیں. ایک ہی طرح کا لباس ہے, ایک ہی بولی ہے اور تقریباً ایک ہی طرح کی سردی ہے. اخبار والوں نے بڑا خطرہ ظاہر کیا ہے کہ چونکہ یہ ملک سرد ہے اس لیے اندیشہ ہے کہ یہ بیماری زیادہ تباہی لاوے. ہماری پیشگوئی میں یورپ بھی ہے اور کابل بھی. سنا گیا ہے کہ کابل میں حیضہ ہے مگر اس سے کچھ نہیں ہوتا, یہ کوئی عذاب نہیں ہے. پوری خبر تو تاؤں ہی نہیں دیتی ہے. دیکھو ابھی اس بیماری کا نام و نشان بھی نہ تھا تو میں نے اشتہار شائع کرا دیا تھا کہ پنجاب میں تاؤن کے پودے لگائے گئے ہیں. سناؤلہ کو بھی یہ اشتہار پہنچ گیا تھا. تاریخ کو دیکھ اور دوسری طرف اشتہار کے تباہ ہونے کی تاریخ موجود ہے. اب 11 سال سے تباہی شروع ہے. کیا یہ انسانی کوشش اور طاقت کا کام ہے کہ اتنے بڑے واقعے کی قبل از وقت خبر دے دے؟ اب یورپ کابل وغیرہ کے باری آئی ہے مگر پھرے گی سارے جان میں. اللہ کریم فرماتا ہے وَمِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا سورہ بنی اسرائیل آیت 59. اس کے یہی معنی ہے کہ تاؤن آخری زمانے میں تمام جہان میں دورہ کرے گی. اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اگر کسی گھر میں 10 آدمی ہوں گے تو 7 مر جائیں گے اور 3 بچے رہیں گے. اور یہ مہدی کے علامات میں سے ہے کہ اس کے مخالفت سے سخت تاؤن پڑے گی. عجیب بات ہے کہ خسوف کسوف کے رمضان میں واقع ہونے کے نسبت لکھا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ خارق عادت امر ہے. پھر یہ زلزلے اور تاؤن بھی خارق عادت امور ہیں, مگر یہ نہیں سوچتے اور نشان پر نشان مانگتے ہیں. یہ ان کے لیے اچھے تو نہیں ہوں گے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نشان جب آئیں گے تو پھر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. اس کے بعد لیک رام کے نشان کا حضور ذکر فرماتے ہیں. فیصل کی چٹھی متعلقہ تعاون کا ذکر کر کے حضرت اقدس نے فرمایا, ہم نے ایک اعلان کے ذریعہ لکھ دیا ہے کہ ایسے امور میں گورنمنٹ کو ہر قسم کی مدد دینے کو تیار ہیں, کہ یہی تاکید کریں گے کہ وہ خاص احتیاط کرے اور گورنمنٹ کی ہدایت کے بموجب جب ضرورت پڑے باہر کھلے میدانوں اور کھلی ہوا میں چلی جاوے. ہماری تمام جماعت ایسے امور میں گورنمنٹ کو خاص امداد دے گی, کیونکہ وہ گورنمنٹ کے خیر خواہی کو مذہبی فرض سمجھتی. ایک معزز خادم نے عرض کی کہ پشاور جیسے سرحدی مقام پر کیا کیا جاوے, کیونکہ وہاں تو لوگ قتل سے نہیں ڈرتے, وہ انجام کا نہیں سوچتے, ادنا ادنا باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں. ایک شخص نے 1.5 روپیہ قرض دینا تھا, اس پر یہاں تک نوبت پہنچی کہ 3 آدمی قتل ہو گئے اور قاتل علاقہ غیر میں بھاگ گئے. ان باتوں کو سن کر حضور نے فرمایا, ایسے مقامات پر گورنمنٹ کو توجہ دلائی جاوے تو وہ ہماری جماعت کی طرف خاص توجہ کرے گی اور حفاظت کے سامان باہم پہنچاوے گی. کیونکہ یہ بالکل سچ ہے کہ بعض اضلاع میں لوگ ڈاکے کے عادی ہیں اور ہماری جماعت سے بھی خاص دشمنی رکھتے ہیں. اس لیے خاص طور پر گورنمنٹ کو حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے. ہم گورنمنٹ کی ہدایتوں پر عمل کرنے کو تیار ہیں, مگر ایسے خطرناک مقامات کے لیے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ چونکہ ڈاکو لوگ مخالف مولویوں کے بھڑکانے سے اور بھی تکلیف دینے پر آمادہ ہو جائیں گے, اس لیے گورنمنٹ کی حفاظت کا پورا انتظام کرنا چاہیے. ایسے موقع پر کافی اور مسلح پیرا اگر ہو تو خطرہ دور ہو سکتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر تاؤن نے نہ مارا تو ڈاکوؤں نے مار دیا. 13 اگست 1907 ایک شخص کا ذکر ہوا کہ وہ ایک دوسرے شخص کی امانت جو اس کے پاس جمع کی لے کر کہیں چلا گیا ہے. فرمایا, ادائے قرضہ اور امانت کی واپسی میں بہت کم لوگ صادق نکلتے ہیں اور لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے, حالانکہ یہ نہایت ضروری امر ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس پر قرضہ ہوتا تھا. دیکھا جاتا ہے کہ جس التجا اور خلوص کے ساتھ لوگ قرض لیتے ہیں, اسی طرح خندہ پیشانی کے ساتھ واپس نہیں کرتے, بلکہ واپسی کے وقت کچھ نہ کچھ تنگی ترشی واقع ہو جاتی ہے. ایمان کی سچائی اسی سے پہچانی جاتی ہے. 23 اگست 1907 بوقت ڈاکٹر عبدالحکیم خان مرتد کی مسیحیت کا ذکر تھا, حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا نام وہ دجال رکھتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ 20 برس تک دجال ہی کا مصدق رہا اور اسی کا متحد رہا ہے. بھلا کوئی دنیا میں ایسا بھی مسیح گزرا ہے جو 20 سال تک دجال کے متحد رہا ہو؟ ایک ہندو نے عبدالحکیم کی نسبت لکھا ہے کہ جن کے وہ بیت ہے ان کی زبان سے تو کوئی گندا لفظ تک نہیں نکلا, مگر یہ بڑا کم بخت ہے کہ جس کے 20 برس تک بیت میں رہا ہے اس کو گالی نکالتا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا, اس سوال کا جواب سننے کا مجھے بہت شوق ہے کہ وہ کیسا مسیح ہے جو 20 سال تک دجال کے ماتحت رہے. کیسی عجیب بات ہے کہ سچا بھی تھا, مسیح بھی تھا اور رسول بھی تھا, مگر 20 سال تک دجال کی بیت رہا, اس کا مصدق رہا, اس کی تائید میں سچی خوابیں رویا اور علامات بھی سناتا رہا. ایک شخص کی بابت کسی کو لکھتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی ہے کہ یہ شخص تاؤن سے ہلاک ہوگا کیونکہ یہ سچے مسیح کا منکر ہے, اور پھر اس خواب کے سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اس پر ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ حضور, اس کے دل میں تو یہ بات ہوگی کہ آپ ہی حقیقت میں سچے مسیح ہیں. حضرت اقدس نے فرمایا کہ دل مسخ ہو گیا ہے, مسلمہ کذاب کی طرح پہلے مانا پھر انکار کر دیا. خاتم اللہ علی قلوبہم, سورہ بقرہ آیت 8 کے بھی یہی معنی ہے. مسلمہ کذاب کی تو پہلے نظیر بھی موجود تھی, مگر اس کی تو کوئی نظیر بھی کوئی نہیں بلا تاریخ. ایک شخص نے بدریہ تاریخ عرض کی کہ ہمارے ہاں رسم ہے کہ جب بچے کو بسم اللہ کرائی جاوے تو بچے کو تعلیم دینے والے مولوی کو ایک عدد تختی چاندی یا سونے کی اور قلم و دوات چاندی یا سونے کی دی جاتی ہے. اگرچہ میں غریب آدمی ہوں, مگر چاہتا ہوں کہ یہ اشیاء اپنے بچے کی بسم اللہ پر آپ کی خدمت میں ارسال کروں. حضرت نے جواب میں تعریف فرمایا, تختی اور قلم و دوات سونے یا چاندی کے دینا یہ سب بدعتیں ہیں, ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اور باوجود غربت کے اور کم جائیداد ہونے کے اس قدر اسراف اختیار کرنا سخت گناہ ہے. سوال پیش ہوا کہ نماز جمعہ کے واسطے اگر کسی جگہ صرف 1-2 مرد آمدی ہوں اور کچھ عورتیں ہوں تو کیا یہ جائز ہے کہ عورتوں کو جماعت میں شامل کر کے نماز عید ادا کی جاوے؟ حضور نے فرمایا جائز ہے. سوال پیش ہوا کہ دریائی جانور حلال ہیں یا نہیں؟ فرمایا دریائی جانور بے شمار ہیں, ان کے واسطے ایک ہی قاعدہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ جو ان میں سے کھانے میں طیب پاکیزہ اور مفید ہو ان کو کھا لو, دوسروں کو مت کھاؤ. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک سوال پیش ہوا کہ ناولوں کا لکھنا اور پڑھنا کیسے ہے؟ فرمایا ناولوں کے متعلق وہی حکم ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کے متعلق فرمایا ہے کہ حسنہ حسن و قبیح قبیح, اس کا اچھا حصہ اچھا ہے اور قبیح قبیح ہے. اعمال نیت پر موقوف ہیں. مثنوی مولوی رومی میں جو قصے لکھے ہیں وہ سب تمثیلیں ہیں اور اصل واقعات نہیں ہیں. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمثیلوں سے بہت کام لیتے تھے. یہ بھی ایک قسم کے ناول ہیں جو ناول نیت سارے سے لکھے جاتے ہیں, زبان عمدہ ہوتی ہے, نتیجہ نصیحت آمیز ہوتا ہے اور بہرحال مفید ہیں. ان کے حسب ضرورت لکھنے پڑھنے میں گناہ نہیں. فرمایا صحیح عہد وہ ہوتا ہے کہ عہد کرنے سے پہلے طرفین قلب صافی کے ساتھ تمام معاملات ایک دوسرے کو سمجھا دیے ہوں اور کوئی بات ایسی درمیان میں پوشیدہ نہ رکھی ہو جو کہ اگر ظاہر کی جاتی تو دوسرا آدمی اس عہد کو منظور نہ کرتا. ہر ایک عہد جائز نہیں ہوتا کہ اس کو پورا کیا جاوے, بلکہ بعض عہد ایسے ناجائز ہوتے ہیں کہ ان کا توڑنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ انسان کے دین میں سخت حرج واقع ہوتا ہے. فرمایا پورے طور پر تزکیہ نفس تھوڑے ہی شخصوں کو حاصل ہوتا ہے. اکثر لوگ جو نیک ہوتے ہیں وہ بسبب کمزوری کے کچھ نہ کچھ خرابی اپنے اندر رکھتے ہیں اور ان کے دین میں کوئی حصہ دنیاوی ملونی کا بھی ہوتا ہے. اگر انسان اپنے سارے امور میں صاف ہو اور ہر بات میں پوری طرح تزکیہ نفس رکھتا ہو وہ ایک قطب اور غوث بن جاتا ہے. حضور نے ایک مشہور مولوی کا نام لیا اور فرمایا کہ وہ ایک رسالہ ماہواری نکالتا تھا. ایک دفعہ ہم نے اسے دریافت کیا کہ یہ کیا یہ خدمت رسالہ کی خالصتاً اللہ کے واسطے ہے یا اس میں کوئی ملاونی دنیا کی بھی ہے؟ ان دنوں میں اس کے دل کی حالت کچھ اچھی تھی. اس نے صفائی سے کہہ دیا کہ یہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں دنیا کی ملاونی بھی ہے. اگر کوئی فعل انسان خاص خدا کے لیے کرے تو وہ انسان کو یک دفعہ آسمان پر لے جاتا ہے. فرمایا جبکہ ہم نے ابراہیم کا اشتہار دیا کہ اگر کوئی ان دلائل کو توڑے تو اس کو ہم 10,000 روپیہ دیں گے, تو یہ اشتہار صدق نیت سے تھا. ہم نے اتنا ہی روپیہ لکھا تھا جتنا کہ ہم دے سکتے تھے اور یہی محبت کے واسطے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت قائم کرنے کے خاطر ہم نے ایسی کتاب لکھی اور اس کے ساتھ اتنا اشتہار دیا, ورنہ ہم کو ہرگز وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ہم اس کے ذریعے سے کوئی روپیہ کمائیں اور کسی قسم کی دنیاوی ملاونی اس میں نہ تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں 10,000 چھوڑ کر ایک روپے بھی نہ دینا پڑا بلکہ کئی 10,000 روپے اس کے بعد ہمارے پاس آئے. یہ خلوص نیت کا نتیجہ تھا. ایک بیمار جو کہ باہر سے حضرت مولوی نور الدین صاحب کے پاس معالجہ کے واسطے آیا تھا حضرت کے خدمت میں بھی سلام کے واسطے حاضر ہوا. حضرت نے اثنائے گفتگو میں فرمایا کہ مولوی صاحب کے وجود از بس غنیمت ہے, آپ کی تشخیص بہت اعلیٰ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیمار کے واسطے دعا بھی کرتے ہیں, ایسے طبیب ہر جگہ کہاں مل سکتے ہیں. مسکورا والا بیمار ہندو تھا. حضرت نے اسے دریافت کیا آپ لوگ گوشت کھایا کرتے ہیں؟ اس نے عرض کی کہ ہاں میں کھایا کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا ایسی بیماریوں میں قوت کے قائم کرنے کے واسطے گوشت کی یخنی مفید ہوتی ہے, اور وہ لوگ بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ گوشت حرام ہے. طبیب اور ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں کہ انسان کے واسطے گوشت کی خوراک کیسی مفید ہے, کس قدر انسانی ضرورتیں ہیں جو مثل گوشت کے ہیں. اگر جانوروں پر رحم کے یہ معنی ہیں کہ گوشت حرام کیا جاوے تو پھر بہت ہی چیزیں ایسی ہیں جن کو حرام کرنا پڑے گا. اول تو دودھ کو ہی حرام کرنا چاہیے کیونکہ یہ جانوروں کے بچوں کی خوراک ہے. پھر ریشم کو لو جو کیڑوں کو مارنے سے نکلتا ہے. پھر شہد کو دیکھو جو ہزارہ مکھیوں سے چھین کر انسان اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے, حالانکہ مکھی غریب اور چھوٹا سا جانور ہے. پھر کستوری کو دیکھو جو آریوں اور ہندوؤں کی عبادت میں مانند شہد کے استعمال ہوتی ہے, وہ ایک ہرن کو مار کر اس کے ناب میں سے نکالی جاتی ہے. پھر موتی کے لو جن کے تاجر سب ہندو ہی چلے آتے ہیں, وہ بھی جانور کو مار کر اس کے پیٹ میں سے نکالا جاتا ہے. پھر انسان اپنے پاؤں کی جوتی کو ہی دیکھے کہ وہ کس سے بنتی ہے. غرض کس کس چیز کو دیکھا جاوے, کیا لباس انسانی, کیا خوراک انسانی, کیا دیگر ضروریات سب میں اس قسم کی اشیاء ہیں جو کسی جانور کے جاندار کے مارنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں. بعض انسانوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے कि उनके नाक में कीड़े पड़ जाते हैं, लाजरमन कीड़ों को मारना पड़ता है, बाद आदमियों के जख्मों में कीड़े पड़ जाते हैं तो जख्म के अंदर ऐसी दवाई डाली जाती है जिससे वो कीड़े मर जावे। या में वबा में जब कुएं के पानी में कीड़े हो जाते हैं तो कुएं के अंदर दवाई डाली जाती है ताकि वो कीड़े मर जावे। किस किस शय का जिक्र किया जाए, हिंदुओं के बड़े बड़े बुजुर्ग राजा रामचंद्र वगैरह सब शिकार खेलते थे। खुदा ताला के कानून के रियायत रखकर देखना चाहिए कि आया बगैर इसके इंसान का गुजारा चल सकता है। फरमाया बहुत औरतें घर में आकर बैत करती हैं, उनके नाम मोबाइन के दरमियान लिखने का ताल कोई इंतजाम नहीं है। मैंने देखा है कि बाज औरतें बसबब अपनी कुव्वत ईमानी के मर्दों से बड़ी हुई होती हैं। फजीलत के मुतालिक मर्दों का ठेका नहीं, जिसमें ईमान ज्यादा हुआ वो पड़ गया, खा मर्द हो खा औरत हो। एक दोस्त जो बावजूद एक लंबी रुख्सत लेने के कादियान ना आ सके थे क्योंकि वो एक इमारत बनवा रहे हैं, एक दो रोज के वास्ते हजरत की खिदमत में हाजिर हुए थे। किसी ने अर्ज की कि उनकी रुख्सत लंबी है, उनको कादियान रहना चाहिए। हजरत अकदस ने फरमाया एक पंजाबी जरबुल मसल है, या तो लोर मुकदमे या अल्लाह नो लोर, यानी या तो इंसान खुदा ताला की इबादत में मसरूफ हो या दुनियावी धंधे यानी मसलन मुकदमा बाजी वगैरह में लगे, एक तरफ का ही काम हो सकता है, दो तरफा चलना मुश्किल है। इस अम्र का जिक्र था कि सिलसिला हक्का के वास्ते वायज मुकर किया जावे कि मुख्तलिफ शहरों और गाँव में जाकर वाज भी करें, इस्लाम के वास्ते चंदे भी जमा करें। हजरत ने फरमाया जब तक किसी में तीन सिफतें ना हो वह इस लायक नहीं होता कि उसके सपोर्ट कोई काम किया जाए, और वो सिफतें ये हैं दयानत मेहनत इल्म। जब तक ये तीनों सिफतें मौजूद ना हो तब तक इंसान किसी काम के लायक नहीं होता। अगर कोई शख्स दयानतदार और मेहनती भी हो लेकिन जिस काम में उसको लगाया गया है इस फन के मुताबिक इल्म और हुनर नहीं रखता तो वो अपने काम को किस तरह से पूरा कर सकेगा, और अगर इल्म रखता है मेहनत भी करता है दयानतदार नहीं तो ऐसा आदमी भी रखने के लायक नहीं, और अगर इल्म और हुनर भी रखता है अपने काम में खूब लायक है और दयानतदार भी है मगर मेहनत नहीं करता तो उसका काम भी हमेशा खराब रहेगा। गरज हर शय सिफात का होना जरूरी है। फिर फरमाया कारकुन आदमी हर जगह जमात के अंदर मिल सकते हैं, ऐसे लोगों को जाती अखराजात के वास्ते जो कुछ दिया जावे वो भी नागवार नहीं गुजरता, खा मामूली वायस की तनख्वाह से ज्यादा हो, क्योंकि कारकुन को जो कुछ दिया जाए वो ठिकाने पर लगता है, इसमें कोई इंसाफ नहीं। फरमाया शेखवानी बिरादरान मियाँ जमालुद्दीन मियाँ इमामुद्दीन मियाँ खैरुद्दीन वो भी इस काम के वास्ते रखे जा सकते हैं। ये किसी साहब ने जिक्र किया कि शेखवानी बिरादरान मियाँ जमालुद्दीन मियाँ इमामुद्दीन मियाँ खैरुद्दीन साहिबान का कि वो भी काम के वास्ते रखे जा सकते हैं। इस पर हजरत ने फरमाया बेशक वो बहुत माजून है, मुखलिस आदमी है, हमेशा अपनी ताकत से बढ़कर खिदमत करते हैं, तीनों भाई एक ही सिफत के हैं, मैं नहीं जानता कि कौन उनमें से दूसरों से बढ़कर है। फरमाया बैरूनी जात में जो लोग चंदा लेने के वास्ते भेजे जावे उनको समझा दें कि चंदा ऐसे तौर से वसूल करना चाहिए कि लोग जो कुछ तीब खातिर से दें वो कबूल किया जाए, किसी किस्म का इसरार ना हो, कोई शख्स एक पैसा दे खा एक ढेला दे उसको खुशी के साथ कबूल कर लेना चाहिए। फिर फरमाया चंद रोज से मेरे दिल में ख्याल था कि कसरे सलीब से क्या मुराद है, ये बात तो सही नहीं हो सकती कि मसीह लकड़ी या पत्थर के सलीबे तोड़ता फिरे इसे कुछ हासिल नहीं। बात सोचने के यही बात दिल में आई कि उसका यह मतलब है कि खुदा ताला एक जमाना ही ऐसा लाएगा कि उसमें खुद ब खुद आसमान से एक हवा ही ऐसी चलेगी कि खाम खा ईसाइत के बेहूदा मजहब से लोगों के दिल ठंडे पड़ने लग जाएंगे। ईसाइत जैसे मजहब को दुनिया से मिटाना और 40 करोड़ आदमी की इस्लाह करना ये वायद जान का काम नहीं हो सकता जब तक कि खुदा ताला की तरफ से लोगों के दिलों में ऐसी तारीख ना हो जिससे वो खुद ब खुद इस मजहब से बेजार होते चले जाएं। और अगर गौर से देखो तो ये कार्रवाई शुरू हो गई है, लोग तरबियत याफ्ता होते जाते हैं और अकली और दिमागी कुव्वतें बढ़ती जाती हैं। अब ऐसी कच्ची बातों को कौन मान सकता है, अगर थोड़ा बहुत कुछ ईमान है तो औरतों में है और बस। मौलवी सनाउल्लाह साहब के परचा अल हदीस के तबादले में یہاں سے میگزین اردو جاتا تھا، مینیجر ریویو نے بدی خیال کہ یہاں اہل حدیث اور دفتروں میں آتا رہتا ہے، ضروری نہ سمجھا کہ اس کے ساتھ تبادلہ وہ بھی جاری رکھیں، اس واسطے بند کر دیا تھا. جس پر مولوی ثناء اللہ صاحب نے حضرت کے نام ایک کارڈ لکھا کہ کیا یہ تجویز آپ کی منظوری سے ہوئی ہے. اس پر حضرت نے دریافت کیا کہ تبادلہ کیوں بند کیا گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ تبادلہ جاری رکھنے میں یہ فائدہ ہے کہ مولوی صاحب پر اتمام حجت ہوتا رہے گا، اور شاید کوئی بندہ خدا ان کے دفتر میں ان کو پڑھ کر اس سے مستفید ہو جائے. 5 ستمبر 1905، آج صبح 9 بجے حضرت روح اللہ کے دست مبارک پر 10 آدمیوں نے دار البرکات کے سین میں بیعت کی. حضور نے ایک لمبی تقریر فرمائی جس کا خلاصہ عرض ہے. حدیث میں آیا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اب جو تم لوگوں نے بیعت کی تو اب خدا تعالیٰ سے نیا حساب شروع ہوا ہے. پہلے گناہ صدق و اخلاص کے ساتھ بیعت کرنے پر بخشے جاتے ہیں. اب ہر ایک کا اختیار ہے کہ اپنے لیے بہشت بنا لے کہ جہنم. انسان پر دو قسم کے حقوق ہیں، ایک تو اللہ کے، دوسرے عباد کے. پہلے میں تو اسی وقت نقصان ہوتا ہے جب دیدہ دانستہ کسی امر اللہ کے مخالفت قولی یا عملی کی جائے، مگر دوسرے حقوق کے نسبت بہت کچھ بچ بچ کے رہنے کا مقام ہے. کئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جنہیں انسان بعض اوقات سمجھتا بھی نہیں. ہماری جماعت کو تو ایسا نمونہ دکھانا چاہیے کہ دشمن پکار اٹھے کہ گو یہ ہمارے مخالف ہیں مگر ہیں ہم سے اچھے. اپنی عملی حالت کو ایسا درست رکھو کہ دشمن بھی تمہاری نیکی، خدا ترسی اور اتقاء کے قائل ہو جائیں. یہ بھی یاد رکھو کہ خدا تعالی کی نظر جزر قلب پر پڑتی ہے، جزر قلب تک پہنچتی ہے. پس وہ زبانی باتوں سے خوش زبانی باتوں سے خوش نہیں ہوتا. زبان سے کلمہ پڑھنا یا استغفار کرنا انسان کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے جب وہ دل و جان سے کلمہ یا استغفار نہ پڑھتے جاتے ہیں مگر نہیں سمجھتے کہ اس سے کیا مراد ہے. مطلب تو یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کی معافی خلوص دل سے چاہی جائے، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے باز رہنے کا عہد کیا جائے، اور ساتھ ہی اس کے فضل اور امداد کی درخواست کی جائے. اگر اس حقیقت کے ساتھ استغفار نہیں ہے تو وہ استغفار کسی کام کا نہیں. انسان کی خوبی اسی میں ہے کہ وہ عذاب آنے سے پہلے اس کے حضور میں جھک جائے اور اس کا عمل مانگتا رہے. عذاب آنے پر گڑگڑانا اور وقنا وقنا پکارنا تو سب قوموں میں یکساں ہے. ایسے وقت میں جبکہ خدا کا عذاب چاروں طرف سے محاصرہ کیے ہوئے ہو، ایک عیسائی، ایک آریہ، ایک چوڑا بھی اس وقت پکار اٹھتا ہے کہ الہی ہمیں بچائیو. اگر مومن بھی ایسا کرے تو پھر اس میں اور غیروں میں کیا فرق ہوا؟ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ عذاب آنے سے قبل خدا تعالیٰ کے کلام پر ایمان لا کر خدا تعالیٰ کے حضور کڑکڑائے. اس نقطے کو خوب یاد رکھو کہ مومن وہی ہے جو عذاب آنے سے پہلے کلام الہی پر یقین کر کے عذاب کو وارد سمجھے اور اپنے بچاؤ کے لیے دعا کرے. دیکھو ایک آدمی جو توبہ کرتا ہے، دعا میں لگا رہتا ہے، تو وہ صرف اپنے پر نہیں بلکہ اپنے بال بچوں پر، اپنے قریبیوں پر رحم کرتا ہے کہ وہ سب اس ایک کے لیے بچائے جا سکتے ہیں. ایسے ہی جو غفلت کرتا ہے تو نہ صرف اپنے لیے برا کرتا ہے بلکہ اپنے تمام کنبے کا بدخواہ ہے. یہ بڑا نازک وقت ہے، خدا تعالیٰ کے غضب کی آگ مشتعل ہے، نہیں معلوم کیا آئندہ موسم تعاون میں کیا ہونے والا ہے. اس کا کلام مجھے اطلاع دیتا ہے کہ آگے سے بڑھ کر مری پڑے گی. پس مومنوں کو انفسکم وعلیکم نارا، دعا میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قل ما یبعو بکم ربی لولا دعاؤکم، سورہ فرقان. ایک انسان جو دعا نہیں کرتا اس میں اور چار پائے میں کچھ فرق نہیں. ایسے لوگوں کے نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوًا لہم، یعنی چار پائےوں کی زندگی بسر کرتے ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. بس تمہاری بیعت کا اقرار اگر زبان تک محدود رہا تو یہ بیعت کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی. چاہیے کہ تمہارے اعمال تمہارے احمدی ہونے پر گواہی دیں. میں ہرگز یہ بات نہیں مان سکتا کہ خدا تعالیٰ کا عذاب اس شخص پر وارد ہو جس کا معاملہ خدا تعالیٰ سے صاف ہو. خدا تعالیٰ اسے ذلیل نہیں کرتا جو اس کی راہ میں ذلت اور عاجزی اختیار کرے. یہ سچی اور صحیح بات ہے. مرنا تو بے شک سامنے ہے، مگر یہ موتیں جو آج کل ہو رہی ہیں یہ تو ذلت کی موتیں ہیں. خدا تعالیٰ ایسے محفوظ رکھے کہ ابھی دفن نہیں ہوا تھا کہ دوسرا جنازہ تیار ہے. پس راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگو، کوٹھلی کے دروازے بند کر کے تنہائی میں دعا کرو کہ تم پر رحم کیا جاوے. اپنا معاملہ صاف رکھو کہ خدا کا فضل تمہارے شامل حال ہو. جو کام کرو نفسانی غرض سے الگ ہو کر کرو تا خدا تعالیٰ کے حضور اجر پاؤ. حضرت علی کی نسبت روایت ہے کہ ایک کافر نے جس پر قابو پا چکے تھے ان کے منہ پر تھوکا تو آپ نے چھوڑ دیا. اس نے پوچھا یہ کیوں؟ تو فرمایا میرے نفس کی بات درمیان میں آ گئی. اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ نفسانی کاموں سے اس قدر الگ ہیں تو مسلمان ہو گیا. ایسے ایسے ہماری نمونوں سے وہ کام ہو سکتا ہے جو کئی تقریریں اور واز نہیں کرتے. فرمایا جائز چیزوں میں سے سب سے زیادہ برا خدا اور اس کے رسول نے طلاق کو قرار دیا ہے, اور یہ صرف ایسے موقعوں کے لیے رکھی گئی ہے جبکہ اچھا ضرورت ہو. جیسا کہ خدا تعالیٰ نے جو رب ہے کہ سانپوں اور بچھیوں کے لیے خوراک مہیا کی ہے, ایسے انسانوں کے لیے جن کی حالتیں بہت گری ہوئی ہیں اور جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے. طلاق کا مسئلہ بنا دیا ہے کہ وہ اس طرح آفات اور مصیبتوں سے بچ جائیں جو طلاق کے نہ ہونے کی صورت میں پیش آئیں. بعض اوقات دوسرے لوگوں کو بھی ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں اور ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ سوائے طلاق کے اور کوئی چارہ نہیں رہتا. بس اسلام نے کیونکہ تمام مسائل پر حاوی ہے یہ مسئلہ طلاق کا بھی رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی اس کو مکروہ بھی قرار دیا ہے. فرمایا اصل رازق خدا تعالی ہے, وہ شاید جو اس پر بھروسہ کرتا ہے کبھی رزق سے محروم نہیں رہ سکتا. وہ ہر طرح سے اور ہر جگہ سے اپنے پر توکل کرنے والے شخص کے لیے رزق پہنچاتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے اور توکل کرے میں اس کے لیے آسمان سے برساتا اور قدموں میں سے نکالتا ہوں. بس چاہیے کہ ہر ایک شخص خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھے. ایک صاحب کا ذکر تھا, فرمایا ان کے مجھ کو بہت سے خطوط آئے ہیں کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں اور بہت کمزور ہو گیا ہوں, یہاں تک کہ میں اپنا کام بھی اچھی طرح نہیں کر سکتا اور اس لیے مجبوراً مجھے ایک لمبی رخصت لینی پڑے گی. مگر اصل بات یہ ہے کہ ظلم کا نتیجہ ہمیشہ خراب ہوتا ہے. وہ اپنی پہلی بیوی پر بہت کچھ سختی کرتے ہیں اور یہ کام خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے. بہت دفعہ مولوی نور الدین صاحب اور مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم نے ان کو نصیحت کی مگر وہ سمجھتے نہیں. میں نے کنایتاً کئی دفعہ ان کو جتایا ہے مگر انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا. مگر اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا, ضرور ہے کہ وہ کسی دن اپنے کام سے پچھتائیں اور میری بات کو سمجھیں. 10 ستمبر 1907 قبل نماز ظہر, فرمایا اصل میں دیکھا گیا ہے کہ ابتلاء اور تکالیف کا زمانہ جو انسان پر آتا ہے وہ اس کے واسطے مفید ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قائدین پر مجاہدین کو فضیلت دی ہے. مجاہدین دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ جو اپنے اوپر خدا تعالیٰ کی راہ میں مشکل کام ڈال دیتے ہیں اور اس کی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں, اور دوسرے وہ ہیں جن پر قضاء و قدر سے مشکلات اور تکالیف وارد ہوتی ہیں اور وہ صبر اور تحمل کے ساتھ ان مشکلات کو برداشت کرتے ہیں. جو شخص رات دن اپنے کھانے پینے میں مصروف رہتے ہیں اور اسی طرح ان کی زندگی گزر جاتی ہے اور ان پر کوئی تلخی نہیں آتی کہ وہ صبر کریں تو وہ قائدین میں داخل ہیں. جس زمانے کو انسان بسبب تلخی کے برا زمانہ کہتا ہے اور اس کو ناگوار جانتا ہے اور نہیں چاہتا کہ ایسا زمانہ اس پر آوے, دراصل وہی زمانہ اس کے واسطے اچھا ہوتا ہے بشرطے کہ صبر اور تحمل سے بسر کرے. حسن بصری کا ذکر ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ تم کو غم کب ہوتا ہے, تو اسے جواب دیا کہ جب کوئی غم نہ ہو. سوچ کر دیکھ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب تلخ زندگی مصائب شدائد کی انسان پر پڑتی ہے اور وہ ان کو برداشت کرتا ہے تو اس کے بعد پوشیدہ انعامات وارد ہو جاتے ہیں. دنیا کی وضع ہی کچھ ایسی بنی ہے کہ اول تکلیف ہوتی ہے تو پھر آرام حاصل ہوتا ہے. اچھی طرح کھانے کا مزہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ انسان بھوک کی شدت کو برداشت کر چکا ہو. جو مزہ ٹھنڈے پانی میں روزے دار کو حاصل ہوتا ہے وہ دوسرے کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے. معمولی طور پر ہر روز کھایا جاتا ہے مگر اس میں وہ لطف نہیں. جو لطف اس کھانے میں ہوتا ہے جو مثلاً سفر کے بعد بھوک کی شدت سے حاصل ہوتا ہے. وجہ دنیا کی ایسی واقع ہوئی ہے کہ درد کے بعد ہی راحت حاصل ہوتی ہے. 11 ستمبر 1907 قبل نماز ظہر, فرمایا فطرت ایسی چیز نہیں جو مشکل طور پر حادی ہو سکے, کیونکہ وہ شیطان کے قائم مقام مضل بھی تو ہو جاتی ہے. فطرت میں توہمات کے داخل ہو جانے سے جو بعض نقص پیدا ہو جاتے ہیں, اسی وجہ سے کلو عزم بیمار لدیم فرحون کہا گیا ہے. کمبخت مکے والے لوگ بھی مدانہ کیا کرتے تھے, فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضہ, کے یہی معنی ہے کمبخت خبیر جو مدانہ کا گند اپنے اندر رکھتے ہیں ان کا گند نکالنا اچھا ہی ہوتا ہے. فرمایا ساری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جن باتوں کا اعتراض عیسائی، آریہ اور دوسرے مخالفین اس وقت تک اسلام پر کرتے ہیں اور بے سمجھی سے الزام لگاتے ہیں، اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ پھر انہی باتوں کا سر نو تازہ کیا جاوے؟ کیا خدا تعالیٰ کے پاس اپنے رسول کے نصرت کے لیے اور کوئی ہتھیار نہیں؟ ان ہتھیاروں کی چوٹ تو جسم پر لگتی تھی مگر اس جگہ قلب پر لگتی ہے، ایک ہی نشان ہزاروں اعتراضوں کو دور کر سکتا ہے. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے متعلق فرمایا، وہ ہمارا ایک پرانا تقلیدی خیال تھا اور رسمی طور پر برائے احمدیہ میں لکھا گیا تھا، اور یہ بات کہ مسیح ناصری فوت ہو گیا ہے اور آنے والا مسیح میں ہوں خدا تعالیٰ کی وحی سے ہے اور خدا تعالیٰ کا الہام ہے. جس براہین میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ آسمان پر چلا گیا، اسی میں یہ بھی لکھا ہے اور واضح طور پر لکھا ہے کہ میں مسیح ہوں، جیسے یا عیسیٰ انی متوفی کا وغیرہ. اگر یہ انسانی کاروبار اور بناوٹی منصوبہ ہوتا تو یہ ظاہر تناقض کیوں ہوتا؟ اگر تقویٰ ہو اور تھوڑا بہت انصاف ہو تو ایک طرف پرانا رسمی عقیدہ لکھ دینا اور دوسری طرف کوئی الزامات بھی لکھ دینا جو اس عقیدے کے ذریعے مخالف ہیں، ایک ایسی بات ہے جسے انسان عدم تسن اور سادگی کا استدلال کر سکتا ہے. دیکھو کل الہام مخالف ہیں، جیسے یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیو کا، انا انزلنا قریبا من القادیان و بالحق انزلنا و بالحق نزل، صدق اللہ و رسولہ و کان امر اللہ مفعولا. بعض انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہوتی ہے کہ ان سے ظہور سرزد ہو جاتا ہے، اور وہ ظہور بھی ایک حکمت کے بناوٹ سے دعویٰ کر دیا ہے. اور اس طرح سے تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب خزانہ موجود تھا اس کو دعویٰ نہ کیا اور اب کر دیا، یہ بناوٹ نہیں ہو سکتا.